سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات
اللهم صل على محمد وآل
محمد. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے گفتگو کی تھی کئی نشستیں خدا کے فضل و کرم سے ہوئی ہماری، تو اس میں جو گفتگو کی تھی اس کا عنوان اور لب و لباب آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، اور پھر تھوڑا سا دہراتا چلوں کچھ بنیادی نکات کو، کہ جس میں یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا سب سے پہلا جو جھگڑا آپ کے ساتھ یہ تھا وہ یہ تھا کہ عمل اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز انسان کے نفس میں پائی جانے والی صفات اور کوالٹیز ہیں، اور عمل کی پیمائش یا عمل کا تولا جانا یہ در حقیقت اس نفس کی قیمت پر منحصر ہوتا ہے جس میں سے عمل نکل رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے ابھی ہم سب نے نماز پڑھی، تو یہ نہیں کہ ہم سب نے نماز پڑھی، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی نماز کی الگ الگ ویلیو ہے، اور ہر ایک کی نماز کی خدا کی بارگاہ میں الگ الگ منزلت اور مقام اور معیار ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم سب کی نمازوں کے معیار کو الگ کر رہی ہے؟ وہ ہمارے نفوس کی کوالٹی. یعنی ہم در حقیقت اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنے اندر کیا ہیں، اس کی اہمیت اصل ہے. یہی وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ یہی وہ ہیرا ہے جس کو جوہری، جس کی اصلیت کو پرکھے گا آخرت میں، اس ہیرے کی، اس جوہر کی کوالٹی کیا ہے. باقی اس سے نکلنے والی شعائیں پھر وہ اس ہیرے کی اپنی اصلیت پر ڈپینڈ کرتی ہیں. یعنی سب سے پہلا جو میں مسلسل جس چیز پر زور دے رہا ہوں کہ اس اصل کو سمجھیں، اور جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیتوں کی بات کی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں بھی اسی چیز کو قرآن یاد دلا رہا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہدایت ہے نمازیوں کے لیے، ہدایت ہے روزے داروں کے لیے، ہدایت ہے حج کرنے والوں کے لیے، بلکہ ھدی للمتقین. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نفس کی صفت کا نام ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کتنا یاد رہتا ہے. یعنی اگر ہم تقوی کو دیکھنا چاہیں کہ تقوی کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی انسان وہ ہے کہ یعنی کاملاً متقی انسان وہ ہے کہ جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو فراموش نہ کرے. تو خدا نے کسی عمل کی طرف نسبت نہیں دی ہے کہ یہ کتاب جو ہدایت ہے اور جس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، ان کی زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے کہ جو زندگی کے کسی بھی لمحے میں خدا کو فراموش نہیں کرتے، جن کے دل کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. تو یہ وہ پہلا نقطہ تھا کہ جس پر میں نے مسلسل ایمفیسائز کیا تھا، کیونکہ یہ پہلی ہی سیڑھی ہماری غلط ہو جاتی ہے. یعنی ہم اس بات پر متوجہ نہیں ہوتے، اس جانب توجہ نہیں کرتے کہ ہم بن کیا رہے ہیں. ہم صرف اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم نے نماز کی ظاہری شکل کو انجام دے لیا، اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے، لیکن ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ اس نماز کی وجہ سے میرے اندر کوئی بہتری آئی، میرے اندر میرے نفس کی حالت میں کوئی اچھائی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. اصل چیز یہ غور کرنے والی ہے، نہ کہ میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ جس چیز کی طرف متوجہ رہنا ہے، جس کو مانیٹر کرنا ہے، جس سے کبھی غافل نہیں ہونا، وہ یہ کہ ہر عمل آپ کو کیا بنا رہا ہے. بہت ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں معاذ اللہ کہ جس کے مرتکب دینے والے ان عبادتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی وہ عبادتیں ان کو جنت نہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. کہ اگر آپ لوگوں نے چہل حدیث پڑھی ہو خمینی کی، تو اس میں انہوں نے شروع ہی ان سارے نفس کی بیماریوں سے کیا کہ ریاکاری اور خود پسندی اور تکبر، اور اس میں انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ خود پسندی اور تکبر کیا ہوتا ہے. کہ ایک صاحب ہیں، وہ مسجد میں کبھی جائیں گے تو ہمیشہ سب سے پچھلی صف میں بیٹھیں گے جماعت، اب ان سے لوگ کہیں گے تو اب وہ انکساری نہیں, میں بہت حقیر انسان ہوں, میں آگے کیسے جاؤں اور کیسے بڑھوں. انہیں بھی کہتے ہیں کہ در حقیقت اس انسان کا نفس اس مرض میں مبتلا ہے کہ لوگ ان کی خوشامد کریں کہ نہیں قبلہ آپ بہت مقدس ہیں, آپ آگے تشریف لے جائیے. وہ اپنے اس عمل سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک پہنچیں, کہ یہ جملہ کوئی ان سے کہے تو انہیں تسکین ہوگی کہ ہاں یہ میرے جو ہے میرے نمازی ہونے کا مجھے اعزاز ملے. تو بہت سارے ایسے موارد ہیں, اور خاص طور سے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ حصول علم میں مشغول ہوتے ہیں, جنہوں نے لباس علماء پہنا ہوا ہوتا ہے, ان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں عام انسان سے, کہ ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر شخص مجھ سے جھک کر ملے, ہر شخص مجھے قبلہ اور کعبہ کہہ کے مخاطب کرے. اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے, یعنی کہ جب تک نفس میں یہ ساری مصیبتیں موجود ہیں کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں, کوئی انسان کا کام بننے والا نہیں. تو ہم نے اس چیز پر اسی حوالے سے, یعنی آیتوں کے حوالے سے, کہ سب سے زیادہ ہم نے اس چیز پر زور دینے کی کوشش کی, اس امر کا سمجھنا انتہائی اہم ہے. اہمیت نفس کی حالت کی ہے, اور قرآن کریم اگر مجھ سے یاد آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اس مسئلے کو بالکل حل کر دیا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ, کہ رسول تم کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ کی بنیاد پر. شاکلہ یعنی تمہارے قلب کی جو شکل ہے, تمہارے نفس کی جو شکل ہے, ظاہری شکل نہیں, تمہارے اصلی وجود کی جو شکل ہے, تمہارا عمل اس کی بنیاد پر. وہاں جو کیفیت پائی جائے گی, وہاں جو حالت ہوگی, عمل کی کوالٹی بھی وہی ہے, عمل کی منزلت بھی وہی. تو یہ ہدن للمتقین میں سب سے اہم نقطہ, اس کو میں نے پھر آج تھوڑا وضاحت کے ساتھ دہرا دیا, کہ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا, اس سے کبھی غافل نہیں ہونا کہ ہم اپنے اندر سے کیا بن رہے ہیں. کہیں ہماری عبادت ہمیں خود پسند تو نہیں بنا رہی, کہیں ہماری عبادتوں میں ریاکاری یا دکھاوے کا پہلو تو نہیں ہے, کہیں خدا نہ خواستہ تکبر اور بڑائی والی کیفیت تو نہیں آ رہی. یہ سب چیزیں اس کو مانیٹر کر. پھر دوسرا پہلو جو بہت اہم تھا وہ یہ کہ تقوی کے ساتھ ایمان کی ریلیشن شپ, کیونکہ جیسے ہی خدا نے کہا للمتقین تو اگلا جملہ ہے الذین یؤمنون, اور اس جگہ پر علامہ طباطبائی نے ایک بہت عجیب اور بہت لطیف نقطہ بیان کیا ہے تفسیر میزان میں, کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی ایمان کے کسی درجے کا نام ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ ایک انسان ایمان لے آیا, جب وہ ایمان لایا تو وہ متقی نہیں ہے, اب اس کے ایمان نے ترقی کرنا شروع کی, وہ علم اور عمل کی راہوں پر آگے بڑھا, یہاں تک کہ ایمان ترقی کر کے ایک درجے پر پہنچا تو اب وہ متقی ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ایمان اور تقوی دونوں بالکل ان پیرلل چلتے ہیں. یعنی جو شخص جس وقت حقیقتاً ایمان لایا اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو گئی کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اور اسی صفت کا نام تقویٰ. تو ایمان اور تقویٰ باہم ہیں, نہ کہ ایمان ایک درجے پر ترقی کرتا ہے تو تقویٰ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جیسے ایمان ترقی کرتا ہے ویسے ہی تقویٰ کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جاتی کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, ضعیف اور شدید ہونا الگ بات ہے, یعنی اس کیفیت کا کمزور اور طاقتور ہونا الگ بات ہے, لیکن کسی نہ کسی درجے پر یہ چیز ضرور ہونا چاہیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اس میں تقویٰ ہے اور نہ اس میں ایمان. اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال عبادات نہیں ہیں بلکہ ریاکاری ہیں, خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ دکھاوے کے لیے. تو یہ دوسری اہم بات کہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون, کہ تقویٰ اور ایمان باہم ہیں, نہ کہ ایک کے بعد دوسرا درجہ. اچھا, اس کی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں ان آیتوں میں, اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پوری ایک ترتیب سنائی تھی, اور یہ ترتیب نیچرل ہے, یعنی ایمان کی فطری ترتیب ہے، نہ کہ وہ کہ جو ہم اپنے طرف سے کنونشنل یا روایتی طور پہ بنا لیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کی، یؤمنون بالغیب۔ اور یؤمنون بالغیب کا مطلب کہ انسان میں یہ احساس پیدا ہو، یہ شعور بیدار ہو کہ حقیقت نظروں کے سامنے نہیں ہے بلکہ غیب میں پائی جاتی ہے، یعنی جو کچھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے پردہ غیب میں کوئی حقیقت ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب در حقیقت اس کو کہتے ہیں، ابھی خدا، توحید، آخرت کچھ نہیں، بلکہ سب سے پہلے مرحلے پر اس بات کا شعور کہ حقیقت ماورائے مادہ ہے، حقیقت ظاہر میں نہیں، یعنی جو کچھ مجھے ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے یہ عین حقیقت نہیں۔ تو یؤمنون بالغیب کہ غیب کے حوالے سے انسان متوجہ ہو اور اس پر اسے اطمینان آنا شروع ہو جائے، جیسے ابھی ماشاءاللہ مومنین کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے اپنی پریشانیوں کے حل ہونے کے، لیکن آپ کے دل میں ایک اطمینان رہتا ہے کہ ایک ہستی، ایک طاقت ایسی ہے جو میرے مسئلے کو حل کرے گی، اور وہ طاقت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ قوت آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن آپ کے اندر ایک احساس ہے، اور یہ احساس صرف ایک تصور نہیں ہے بلکہ ایک ریئل فیلنگ ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے کہ جو میرے مسائل کو حل کر سکتی ہے، جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یعنی آپ کا ایمان ایک ایسی ہستی پر کہ جو پردہ غیب میں ہے اور جسے آپ تمام ظاہری اسباب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، زیادہ قوی سمجھتے ہیں، اور اس پر آپ ایمان کس چیز کے ذریعے سے لاتے ہیں؟ اس کی نشانیوں کے ذریعے سے، جس کو کہا گیا آیات الہیہ کے ذریعے سے جو ہمارے ارد گرد لکھتے ہوئے، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ پھر یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ کا مطلب کہ جب آپ اس حقیقت غیبی پر ایمان لے آئے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کا رشتہ قائم ہو جائے، یہ ہے صلاۃ، وصل، ملاپ، کہ ملاپ کا رشتہ قائم ہو جائے اس حقیقت غیبی سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور یہ رشتہ ملاپ قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے پاس سے خرچ نہ کریں کچھ، یعنی جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ آپ کی جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے روحانی قوتیں ہوں جو ہم سب کے پاس موجود ہیں، جب تک آپ اس کو خرچ نہیں کریں گے آپ اس وصل اور ملاپ کے رستے پر آگے نہیں چلیں گے۔ یہ تیسرا نقطہ، تیسرا پہلو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اچھا یہ جو ایمان ہے کتاب اور پیغمبر پہ، اس کے اندر کیا پہلو ہے؟ اگر آپ غور کریں، جیسے آج کی دنیا میں انسان ہے، مختلف چیزوں پر بحث ہوتی رہتی ہے، خدا ہے، نہیں ہے، ایک ہے، کتنے ہیں، زندگی یہ، لیکن کسی کو یہ زحمت کرنا گوارا نہیں ہوتی کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس نے انسانوں اور انسانیت سے کسی قسم کا رابطہ پیدا کیا ہے کبھی، یا اس کی طرف سے انسانوں کے درمیان کبھی کوئی چیز آئی ہے، کوئی کمیونیکیشن آیا ہے انسانوں کی طرف، کوئی مادہ، کوئی کتاب، کوئی لٹریچر، کوئی گفتگو، کوئی تقریر انسانوں کے، اس کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایک نیچرل ارج ہونی چاہیے کہ اگر انسان خدا کے بارے میں پریشان ہے، اگر انسان خدا کے بارے میں غور کر رہا ہے، کہ کسی بھی چیز کے ہستی کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلا یہ فکر ہونی چاہیے کہ بھائی اس نے آپ کی طرف کوئی پیغام، میسج بھیجا ہے یا نہیں، یہ وہ ٹوٹلی ایک ان نون پرسنالٹی ہے۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہو، جب تم اپنے پاس سے میرے رستے میں کچھ خرچ کرتے ہو، تو تمہیں ہدایت ہوتی ہے ان ہستیوں کی جانب جنہیں میں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بہت قابل غور ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون کے بعد کیوں آ رہا ہے؟ کہ اگر انسان غیبی حقیقت کا شعور نہ رکھتا ہو، اگر انسان اس سے ملاپ قائم کرنے کی خواہش اور تمنا نہ رکھتا ہو، اگر انسان اس صلاۃ کے رستے میں خرچ نہ کرے، تو نبی کی بات اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. یعنی نبی اور کتاب پر ایمان کون سی اسٹیج ہے؟ فورتھ اسٹیج ہے. یعنی ہم اگر اصلی حقیقت سے بے خبر ہیں, ہمیں دلچسپی نہیں ہے کہ ہمارا خدا سے کوئی تعلق ہو, تو نہ نبی کی بات سمجھ میں آئے گی نہ امام کی بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اور وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, یہ بھی ایک بہت ہی عجیب پہلو ہے کہ ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ غیب میں توحید اور آخرت ہیں. جب اگر خالی توحید اور آخرت پر ظاہری ایمان لانے کی بات ہو رہی تھی تو وہ تو یومنون بالغیب میں کور ہو گیا. یہ آخری کون سی بات آ گئی؟ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو اگر اس ترتیب کو آپ مد نظر رکھیں تو یؤمنون بالغیب میں ایمان بالآخرت نہیں ہے. یؤمنون بالغیب میں اصل اس چیز پر ایمان ہے کہ حقیقت ماورائے مادہ ہے, کہ حقیقت اور سچائی اس ظاہری زندگی میں نہیں پائی جاتی, بلکہ اس کے پیچھے حقیقت ہے اور اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ غیبی پڑا ہوا ہے. یؤمنون بالغیب حقیقتاً یہ ہے. پھر اس سے ملاپ کی خواہش, پھر اس کے رستے میں خرچ کرنا, پھر نبی اور کتاب تک پہنچنا اور خدا کی توفیق سے ان کی بات سمجھنا, تو آخری مرحلے پر انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے بلکہ اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے اور اس کی نوعیت یہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایمانی سفر ہے. وَبِالْآخِرَتِ کہ آخر میں ہم کہاں پہنچے, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یومنون کس سے بدل گیا؟ یوقنون سے بدل گیا, کہ جو سفر آپ نے شروع کیا تھا ایمان سے وہ یقین پر پہنچ گیا. کس چیز پر یقین؟ کہ اصل زندگی, حقیقی زندگی اس ظاہری پردے کے پیچھے. اچھا, یہاں میں ایک اور آپ کو بات آپ کے سامنے عرض کروں. یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت اچھا سورہ ابراہیم کی تفسیر میں سن رہا تھا, اس میں یہ جملے ان کے آئے کہ سورہ ابراہیم کی ابتدا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را ذالک تلک آیات الکتاب, اس میں لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں اور یہ اس لیے ہم نے تم کو تجھ پر نازل کیا پیغمبر, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ تم انسانوں کو تاریکیوں سے باہر نکالو اور نور تک لے جاؤ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدف اصلی ہے نبوت کا. یعنی انبیاء کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ انسانوں اور معاشرے کو نورانی بنائے, ان کو نورانیت تک لے جائیں. اور اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, وہاں بھی یہی کہ موسیٰ کو ہم نے وحی کی یا موسیٰ کو ہدایت کی کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن کریم میں ظلمات ہمیشہ پلورل آیا ہے, نور سنگولر آیا ہے, اس لیے کہ تاریکیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں, نور واحد ہے. اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی معاشرہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم عدل پر آ گئے, عدل و قسط پر آ گئے, قرآن کریم میں یہ بھی عدل و انصاف کا بھی لفظ ہے, نیکی, کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم عمل صالح کرنا شروع ہو گئے, نیک ہو گئے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی تم اپنے رستے کے بیچ میں پہنچے ہو. انتہا کیا ہے؟ نورانی ہو جانا. نورانی ہونے کو انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت اور جہنم کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ابھی آپ نے سنا ہوگا زید بن حارثہ والا, ہے ذہن میں واقعہ پیغمبر اکرم کا, کہ پیغمبر اکرم جب صبح کی نماز کے بعد اپنے اصحاب سے اکثر پوچھتے تھے, اور ایک سوال جو کافی کامن ہوتا تھا آپ کا وہ یہ ہوتا تھا, حل من مبشرات, کیا خوشخبری میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ یعنی اس کا مطلب ہوتا تھا رات خواب میں کچھ آیا تمہارے پاس؟ تو پوچھا یعنی کہ ایک نوجوان کو دیکھا، جوان کو، کہ جس کا جسم بہت نئی و لاغر تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں اندر دھس گئی تھیں، لیکن چہرے پہ نورانیت کیفیت. اس سے پوچھا، اور شاید روایتوں میں ان کا نام ہے زید بن حارثہ، کیف اصبحت، کس حالت میں صبح کی؟ انہوں نے جواب دیا، اصبحت یا رسول اللہ موقنا، یا رسول اللہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی. فتعجب، پیغمبر اکرم نے اظہار تعجب کیا، انہیں یہ یقین معمولی چیز نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا میں نے یقین کی حالت میں صبح کی، تو رسول پاک نے تعجب کیا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میرے لیے فنا ہو چکی ہے اور میری راتیں بستر سے میرے رات میں بستر سے میرے پہلو الگ رہتے ہیں اور میرے دن روزے کی حالت میں گزرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کافی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان جس کے دن مسلسل حالت روزے میں ہیں اور رات مسلسل شبیداری و عبادت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کافی دلیل نہیں ہے یقین کی منزل پر ہونے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری کیفیت یہ ہے کہ میں گویا اہل بہشت کو جنت میں لذتوں سے متنعم، یعنی خوش ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، لذتوں کا مزہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اہل جہنم کو جہنم میں اذیت اٹھاتے ہوئے اور تکلیف میں مبتلا دیکھ رہا ہوں. تو پیغمبر نے کہا ہاں، یہ ایک بات ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب میں سے ہر ایک کے باطن سے آپ کو باخبر کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ. پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ تو کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں کسی غزوے میں آپ کی ہمراہی میں شہید ہو جاؤں. اور تھوڑے ہی دن والے غزوہ درپیش ہوا اور وہ اس میں کہا کہ 9 یا 10 وہ شہید. یہ ہے یقین کہ وَهُمْ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب یہ نہیں آخرت ہے، اس سے یقین کہتا ہے کہ اہل بہشت کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور اہل جہنم کو جہنم کی اذیتوں میں مبتلا دیکھنا یہاں بیٹھتے. تو ایک انسان جو ایمان یؤمنون بالغیب، یعنی درست راہ سے جب اپنے ایمانی سفر کو طے کرتا ہے، تو اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کی ایک اور بھی میں آپ کو اس کا ایک پہلو عرض کروں. سورہ تکاثر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس میں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثم لترونها عین الیقین، کہ حقیقتاً جو تکاثر کے پھندے سے آزاد ہوا ہوا انسان ہے. تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہے کثرت کا مقابلہ کرنا، بکثرت چیز کا جمع کرنا نہیں، کثرت کا مقابلہ کرنا. میرے پاس یہ چیز زیادہ ہے، اس کے پاس یہ زیادہ ہو گئی، میں بھی لے لوں، میرے پاس اس سے زیادہ، یہ چیز تکاثر. تو قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الحاکم التکاثر، جو اس تکاثر کے فتنے میں مبتلا ہو گیا وہ لہو میں پڑ گیا. لہو کیا؟ کہ وہ دنیا کی کشش کے اندر پھنس گیا، ایک بھنور میں آ گیا جس سے نکلنا اب اس کے لیے ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس وقت تک پھنسا رہے گا جب تک کہ مقابر کی زیارت کر لے، مقبروں کی زیارت کر لے. اور پھر اس میں آگے بڑھتے بڑھتے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ جس کے پاس نظر حقیقت ہے اسے یہ دنیا جہنم نظر آتی ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا خدا کی مہربانی سے وہ چیز جہنم ہے جو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اور یہ ہماری زندگی وہ پل صراط ہے کہ جس پر سے ہمیں، اس پر سے اگر نہیں گزر گئے اس جہنم کے اوپر سے خدا نہ خواستہ وقت موت تک، تو پھر نیچے گر جائیں گے. اور یہ خود امام علیہ السلام کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ امام سے پوچھا گیا ہے کہ خدا نے پل صراط کے بارے میں جو کہا کہ وہ جہنم پر بنایا گیا ایک پل ہے اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، تو امام نے فرمایا ہاں ہم اس وقت پل صراط پر سے گزر گئے جبکہ جہنم ٹھنڈی تھی. سب سے بہترین حل پل صراط پر سے گزرنے کا یہ ہے کہ جب جہنم ٹھنڈی ہو تو گزر جاؤ، یہ جہنم ہے لیکن ابھی خدا نے اس کو ٹھنڈا کیا رہا ہے. اور اگر آپ غور کریں تھوڑی سی گہرائی میں جا کے تو اس کا جہنم ہونا، اس کی تپش محسوس ہوتی ہے انسان کو، جو اذیتیں ہیں نا، یعنی کہ ایک انسان اگر حساس ہے اور حقیقت پسند ہے اس دنیا کی زندگی میں ایک لمحہ سکون سے نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے، اذیت دے رہی ہوتی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر عین یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ تو اس کے جہنم ہونے کی حقیقت کو دیکھو گے. تو وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان بالغیب کو ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچنا چاہیے کہ انسان آخرت کی زندگی، یعنی اگلی زندگی کی کیفیات اور بہشت اور جہنم کو اس دنیا میں دیکھ رہا ہے، یعنی جب وہ نماز کی حالت میں جائے تو اسے جنت نظر آئے وہاں پہ. اور اسی طریقے سے کہ جب دنیا داروں کے درمیان اٹھے بیٹھے تو جہنم دکھائی دے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور پھر خدا نے کہا اولئک علی ہدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور مفلح کے معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ فلاح کسان کو کہتے ہیں، اور کسان کو کافر بھی کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسان کافر اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ زمین میں بیج بو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کفرہ کہتے ہیں چھپانے کو. تو کسان کے دو کام ہوتے ہیں، پہلے وہ زمین میں بیج چھپا دیتا ہے، یہ کفرہ ہے، اس وقت کسان کافر ہے. اور آخر میں جب اس کی فصل لہلہانے لگتی ہے تو پھر وہ اپنی فصل کو کاٹتا ہے، پھل اتارتا ہے، اس وقت کسان فلاح ہے. تو فلاح یعنی مفلحون، یا فلاح پانے والے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے اس زندگی میں اپنی زندگی کی فصل کو بویا اور آخر میں اس کے بہترین پھل کو اخذ کیا، تو اس وقت وہ انسان کیا ہے؟ وہ فلاح ہے، وہ مفلح، وہ فلاح یافتہ ہے، یعنی اس نے اپنی فصل کو بہترین طریقے سے کاشت کیا. تو جو لوگ ان جن کے ایمان کی یہ کیفیت ہو ان کو خدا کہتا ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کی فصل کو بہترین طریقے سے آخر میں کاشت کرنے والے. اولئک هم المفلحون، تو یہ مومنین اور متقین کی کیفیت ہوگی. اب اس کے بعد آگے کی دو آیتیں کفار کے بارے میں، یہ کون کفار ہیں؟ جیسے کافر کا ورڈ ریلیٹو ہے اور قرآن کریم میں دونوں جگہ پہ استعمال ہوا. کفرہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا چھپانا، جو حق کو چھپائے وہ حق کا کافر ہے، جو باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لے وہ باطل کا کافر ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے طاغوت کے کفار کا بھی ذکر کیا نا آیت الکرسی کے بعد، کہ جنہوں نے طاغوت سے کفر کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو یعنی مؤمن جو ہے وہ کس کا کافر ہے؟ طاغوت کا، وہ طاغوت کو یہ قبول کرتا. اور اس کے برخلاف جسے ہم کافر کہتے ہیں، یا جو اصطلاحی عنوان سے کافر کہا جاتا ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ وہ چیز ہے کہ جو میں بار بار آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ ان کی ورڈز کو پک کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو عبادت گزار نہیں ہے, جو فقہی مسائل پہ عمل نہیں کر رہا, کفر جو حق کو چھپا رہا. اب یہ نماز گزار بھی ایسا ہو سکتا ہے, یعنی یہ قطعاً کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک انسان جو عبادت گزار ہے وہ حق کی اتباع اور پیروی کا حق بھی ادا کر رہا ہو. کہ ہمیں اس چیز کو جو ایمان کے حوالے سے سب سے اہم چیز وہ کیا ہے کہ حق پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا حق ادا کرنا اصل چیز ہے. یعنی یہ نہیں کہ علی حق پر ہیں, یہ نہیں, بلکہ علی کے حق پر ہونے کے کچھ تقاضے ہیں جو وہ پورا کرتا ہے وہ اس چیز پر ایمان رکھتا ہے, ورنہ یہ بات تو دشمن بھی مان رہے تھے. اور جیسے خود ہمارے علماء نے یہ بات کہی کہ اس ساری چیز کا اقرار تو کافر بھی کرے گا مرنے کے بعد. قرآن کی آیتوں میں متعدد بار یہ ذکر ہے کہ وہ یہ کہیں گے اب ہم تائب ہوتے ہیں, اب ہمیں واپس بھیج دیں, اب ہم نیک اعمال کریں گے, اب وہ غلطیاں نہیں کریں گے, کوئی فائدہ نہیں. تو ایمان بالحق کے دو بنیادی تقاضے ہیں, صحیح وقت پر ایمان لایا جائے اور ایمان لانے کے بعد جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے. یہ نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا پہ بس, اس کے بعد ساری زندگی وہی شیطان کے رستے میں گزر رہی ہے, اس ایمان کی قبولیت نہیں ہے. تو خدا کس چیز کو بیس بنا رہا ہے؟ جیسے پیچھے تقوی اور ایمان کو بیس بنایا, یہاں کس چیز کو بیس بنایا؟ اس کو نہیں کہ یہ عبادت گزار نہیں ہے, یہ مسجد نہیں آتا, اگرچہ کہ وہ چیزیں اہمیت ہیں لیکن ان کی اہمیت بعد میں آتی ہے. اہمیت اصل کس چیز کی ہے؟ حق کو قبول کرنے کے بعد یا زبانی طور سے قبول کرنے کے بعد. ایسا تو نہیں کہ پردہ پڑا رہتا ہے اگر حق پہ, حق بلا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنا منہ ادھر کر لیتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں. جیسے آئمہ کی زندگی میں ہمارے سامنے چیزیں ہیں, نہج البلاغہ کے خطبات, مکتوبات, اسی قسم کے بیانات سے پورا. یعنی کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ بعض اوقات شاید ہم ایک چیز پر آ جاتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک مجمع ہم سے قریب آ گیا ہے یا ہماری بات سننے لگا ہے تو ہم اس چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ بڑے مضبوط دین والے ہیں, جبکہ قرآن اور اہل بیت کی اپروچ اس کے بالکل الٹ ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں, خاص طور سے سورہ توبہ, اس میں سب سے زیادہ کس کو جھاڑا ہے؟ منافقین اور اپنے ہی لوگوں, جن کو سب سے زیادہ ڈانٹ پلائی گئی, سب سے زیادہ ان کی برائی کی گئی. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے دوسروں کا شکوہ نہیں کیا ہے, اپنوں کا شکوہ کیا. تو ایک مسئلہ بھی ہے, جیسے انگریزی زبان اور اس میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر تم کسی کی خامی کو دیکھو اور اس کے بعد اس کی تعریف کرو تو تم اس کے حقیقی دشمن ہو. یعنی تم اس کے اصلی دشمن ہو کہ جس کے اندر خامی کو دیکھو اور اس کے بعد کہو آپ بہت اچھے ہیں. یعنی اس کی اصلاح کے دروازے تم نے بند کر دیے. اگر کسی میں آپ خرابی کو دیکھیں اور اس کی خرابی کو شعور دلانے اور اصلاح کرنے کے بجائے آپ کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اعلیٰ معیار پہ ہیں, تو آپ نے اصلاح کے دروازے بند کر دیے. تو یہ ایک عجیب پہلو ہے, کیونکہ قرآن اور معصوم کی زبان جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ اپنے لوگوں کو بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے, انہیں ان کی خامیوں کی کا احساس بہت زیادہ دلائے. تو یہاں ان الذین کفروا سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں صرف کافر شامل ہیں. کفروا مینس ایوری ون جو حق پہ پردہ ڈالے. ہر وہ انسان جو حق پہ پردہ ڈالے، چاہے وہ زبان سے اپنے کو مسلمان کہے، مومن کہے، شیعہ کہے، کچھ بھی کہتا. اور یہی چیز جو آج ہم نے دیکھی خود تشیع میں، کہ جب تک تشیع صرف لپ سروس کا نام تھی اس وقت اس کی کیا حالت تھی، اور جب تشیع اس چیز کی طرف متوجہ بھی کہ ہمیں امام کی ولایت کا حق بھی ادا کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف امام ہمارے ولی ہیں، بلکہ یہ ولایت دو طرفہ ہے، یعنی امام بھی ہمارے ولی ہیں اور ہم بھی امام کے ولی ہیں، امام بھی ہماری نصرت کرنے والے ہیں اور ہم بھی امام کے ناصر ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو امام حسین کیوں بلاتے؟ حل من ناصری انصرنا حل من مغیث یغیثنا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ فقط امام نہیں ہماری نصرت، ہمیں بھی امام کی نصرت کرنی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا حق امام پر ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ادا کرنا امام کو. تو جب تشیع اس خواب غفلت سے باہر آئی، نتائج آپ کے سامنے، صورت حال و نوعیت بالکل بدل گئی. تو کفرو ڈز ناٹ نیسسریلی مین اے کافر، جیسے میں اور آپ کافر کہتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو زبان سے حق کو قبول کرتا ہے اور عمل سے حق پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ بھی اس کفرو میں شامل ہے. ان الذین کفروا، اور ان کے لیے سب سے پہلی وعید خدا کی طرف سے کیا ہے؟ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، ایکول ہے، ایکول لیول پر. کیا ایکول ہے؟ انذرتہم، چاہے تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، چاہے نہ ڈراؤ. اب یہ ڈرانے اور نہ ڈرانے والا کون ہے؟ پیغمبر. یہی چیز میں نے آپ کو پیچھے متوجہ کرایا تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک کی منزل چوتھے نمبر پر ہے، اس سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے، کچھ ہمیں خدا کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں خدا سے ملاپ اور وصال کے رستے میں آگے جانا ہے، ہمیں خدا کی راہ میں اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا ہے. جیب کا مطلب مال نہیں ہے خالی، کسی کے پاس مال نہیں ہے، جان خرچ کرو، وقت خرچ کرو، اپنی ذہنی، فکری، روحانی صلاحیتیں خرچ کرو. یہ سب مما رزقناہم ینفقون میں شامل ہے. تب نبی کی بات سمجھ میں آتی ہے، تب کتاب کی نورانیت انسان پر واضح اور عیاں ہوتی ہے. تو برابر ہے ان کے لیے، پیغمبر سنائے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ کفروا، یہ حق پہ پردہ ڈالنے والے، لا یؤمنون، یہ ایمان کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ختم اللہ ہو، یہ اس سے بھی خطرناک پڑا ہے. ختم اللہ ہو، اللہ نے مہر کر دی، علی قلوبہم، ان کے قلوب پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصیرتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں میں ایک بہت اہم ایک نقطہ ہے، اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے اس منزل پر. یہ بھی میں شروع سے اس بات کو دہرا رہا ہوں، انسان جس مقام پر بھی ہے اس کی ابتدا ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. یعنی آپ اگر ایمان کے کسی اچھے مرحلے پر ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کفر و شرک کی پستیوں اور اس حالت میں ہے کہ اس کے قلب پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس کی ابتدا اور ذمہ داری بھی خود اس پر ہے. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان تمام آیتوں میں جہاں پر ذکر مومنین کا ہے، کفار کا ہے، منافقین کا ہے، دو ہدایتیں ہیں، دو عذاب ہیں اور دو اندھے پن ہیں. یاد ہے آپ کو یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ مومنین کے لیے دو ہدایتیں ہیں، کفار کے لیے دو عذاب ہیں، منافقین کے لیے دو اندھے پن ہیں، کیونکہ منافق اندھا ہے، نابینا. مومنین کے لیے دو ہدایتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہدایت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پہلی ہدایت ہے اس کے متقی ہونے کی وجہ سے، اور خدا متقی ہونے کی نسبت آپ کی طرف دے رہا ہے، اپنی طرف نہیں دے رہا. یعنی یہ آپ ہیں کہ جو حق کی طرف متوجہ ہوئے اور حقیقت غیبیہ پر ایمان لائے اور آپ میں تقویٰ کی صفات پیدا ہونا شروع ہوئی، تو آپ ایک ہدایت کے مستحق ہو گئے. جس ہدایت کی بنیاد کون ہے، اس کی وجہ کون ہے؟ آپ ہیں، انسان ہم خود. اور جب ہم ان رستوں پر آگے بڑھتے ہیں تو خدا کی ہدایت ہمارے شامل حال رہتی ہے. اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ آخر میں، اولئک علی ھدی من ربہم. تو مومن دو ہدایتوں سے بہرہ ور، ایک اپنی نیکی کی وجہ سے ہدایت، اور ایک جب وہ خدا کی طرف بڑھتا ہے تو اضافی ہدایت جو پروردگار کی طرف سے مسلسل اس کی زندگی میں شامل حال رہتی ہے.
قرآن میں آتا ہے کہ مثلاً خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے.
اس کے آگے بھی ہے،
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مثلاً اکثر یہ آتا ہے تو وہ اس لیول کے بعد آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم.
نہیں، ان جگہوں پر بلکہ سورہ بقرہ میں ہی اس قسم کے جملے ہیں، اس میں اور بھی ہے کہ اور خدا نہیں گمراہ کرتا مگر ان لوگوں کو کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، اور خدا نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو.
تو پوچھنے کا مقصد یہ کہ نسبت تو خدا کی طرف جا رہی ہے، خدا جس،
وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں بھی خدا کی طرف ہی نسبت آ رہی ہے. جب کافر کی بات آئی تو ذکر ہے کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصیرتوں پر پردے ہیں. یہ خدا نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ڈالے، یعنی یہ وہ گمراہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وہ پردہ کون سا پردہ؟ شہوت کا پردہ. یہ پردے کون کون سے؟ شہوتوں کے پردے، خواہشات کے پردے. اور یہ پردے جب نظروں پہ پڑ جاتے ہیں تو انسان حقیقت کو دیکھنے سے عاجز ہو جاتا. یہ پردے ڈالنے کی نسبت خدا نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ڈالے پردے. وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ کام انہوں نے خود کیا، مہر اللہ نے لگائی. تو اسی طریقے سے دو عذاب، پہلے عذاب کے ذمہ دار وہ خود بنے، بعد میں عذاب وہ انتہا تک پہنچایا خدا نے. جس طریقے سے پہلی ہدایت کے ذمہ دار مومن خود ہے، اس ہدایت کو کمال تک پہنچایا خدا نے. اور اسی چیز کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 21-22 میں خدا نے کہا کہ کلن نمدو ہاؤلائے وہاؤلائے من عطاء ربک، چاہے یہ گروہ والے ہوں ہدایت پہ چلنے والے، چاہے گمراہی پہ چلنے والے، کلن سب کو نمدو، ہم مدد کرتے ہیں. ہاؤلائے چاہے ادھر والے ہوں، وہاؤلائے ادھر والے ہوں، من عطاء ربک. تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ عطاء رب مل رہی ہے تو یہ خدا، خدا اس کو بھی ادھر آگے ہی بڑھا رہا ہے جس رستے کا انتخاب اس نے کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا کی عطا اور بخشش شامل حال ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ نعمتیں مل رہی ہیں. کلن ان کو، گمراہوں کو بھی عطا ہے رب سے، ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مومن ان کی بھی اپنی عطا سے مدد کر رہے ہوتے ہیں.
اور ایک ایسا گروپ ہے جو ہدایت یافتہ تھا، تو وہ جو انیشیلی ان کو ہدایت ملی تھی وہ بھی خدا کی طرف سے تھی یا ان کا اپنا کچھ ایٹیچیوڈ تھا؟
لیکن اس میں نہیں، اس میں یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ خدا نے ہر انسان کو ہدایت یافتہ بنایا ہے، اور اس ہدایت کا نام ہے فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ خدا نے ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز رکھ دی ہے کہ جو انہیں ہمیشہ حق کی جانب متوجہ کرتی ہے. پردے کا لفظ اسی لیے میننگ فل ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو ہر انسان کے اندر اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو، اب ایک دیکھ رہا ہے، ایک نے پردہ ڈال دیا، بالکل وہ ہر انسان میں. اور اگر وہ چیز نہ ہوتی تو کوئی کافر کبھی مومن نہیں بنتا. یعنی اگر یہ چیز سپر امپوز ہو رہی ہوتی انسانوں پر، ہدایت یا کفر یا گمراہی، تو کوئی انسان کبھی، یعنی کوئی کافر کبھی مومن ایمان کی طرف نہیں آتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے اندر ایک شمع روشن ہے، فرق صرف اس کا ہے کہ ایک متوجہ ہے، ایک نے پردہ ڈالا ہے. تو تو اسی بات کو یہاں یعنی کہ قرآن کریم بھی اس کو پردے سے ہی تعبیر کر رہا ہے, اور اس بصیرت پر پردہ ڈالنے کی نسبت انسان کی طرف دے رہا ہے, اور قلب اور سماعت پر مہر لگانے کی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہے. یعنی کہ جب انسان ایسی زندگی گزارے کہ حق اس کے سامنے ہو, آیات خدا اسے مسلسل متوجہ کر رہی ہوں اپنی طرف, اور وہ نہ ہو تو کیا ہوگا, مہر لگ جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور پھر عذاب عظیم اس کا منتظر ہوگا. تو کافر کے بارے میں اس سے زیادہ کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی جس نے اپنی زندگی کا بنیادی مقصدی حق کو جھٹلانا قرار دے لیا ہو, اور جو خود ایسا بن گیا ہو کہ حق اس کی نظروں کے سامنے ہو اور وہ نابینا ہو, تو یہ نابینائی بھی ایک بڑی عجیب ہے آخرت کی. آخرت کی نابینائی بہت عجیب ہے. سورہ طہٰ کے اندر ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, اور اس کے بارے میں نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اس کو ہم کیا کریں گے, محشور کریں گے قیامت کے دن اندھا, اور وہ کہے گا کہ دنیا میں میں دیکھنے والا تھا, آج میں اندھا کیوں ہو گیا. تو کہا جائے گا جس طریقے سے تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا تو آج کے دن ہم نے تم کو بھلا دیا. یہ بہت عجیب نابینائی ہے. یعنی یہ نابینا ہے لیکن آخرت میں دوزخ کو دیکھ رہا ہے, جنت کو دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. یہ کس چیز سے نابینا ہے؟ اِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, یہ رحمت خدا سے نابینا ہے. یہ عجیب چیز ہے آخرت کی زندگی بھی. یعنی کہ وہاں صرف اور صرف حقیقت کھل کے سامنے ہوئے گی. اس زندگی میں کیا تھا کہ خدا کی نشانیاں سامنے تھی, نہیں دیکھ رہا تھا, خدا کی رحمت اسے اپنی طرف بلا رہی تھی, نہیں نظر آ رہا تھا یا اس پہ پردے ڈال رہا تھا. آخرت میں یہی چیز حقیقت بن کے سامنے آئے گی, رحمت خدا سے حجاب میں ہوگا, بہشت سے حجاب میں ہوگا, باقی سب نظر آ رہا ہوگا. تو کی ورڈ یہاں پہ کیا ہے, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غُشَاوَةٌ, کہ انہوں نے اپنی بصیرتوں پر پردے ڈال رکھے, اور اس کے نتیجے میں وہ کہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی کہ اب وہ چاہے کچھ سنیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور ان کے قلوب میں اگر کوئی اچھائی آ بھی جائے تو داخل نہیں ہو پائے گی, جذب نہیں ہو پائے گی. اس کی مثال خدا نے کیا دی کہ جیسے ایک زرخیز زمین اور ایک پتھریلی زمین, کہ اگر زرخیز زمین پر پانی برستا ہے تو زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے, اس میں سے فصل اگاتی ہے. پتھریلی زمین پر پانی برستا ہے تو اس پر جو تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوتی ہے وہ بھی دھول صاف ہو جاتی ہے, ایک دم صفا چٹ پتھر اندر سے نکل آتا ہے. تو کافر کی قلب کی مثال کیا ہے؟ پتھر, پتھریلی زمین, یعنی مہر شدہ قلب, کہ اب نہ کوئی چیز اس میں سے باہر نکل سکتی ہے نہ باہر سے اندر جا سکتی ہے. یہ حالت ہے اس کی, اچھائی نظر آئے, نیکی دکھائی دے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تیسرا گروہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس وجہ سے 13 آیتیں اس گروہ کو معین اور مشخص کرنے پر 13 آیتوں میں محنت کی گئی. مومنین کے لیے 4, کفار کے لیے 2, منافقین کے لیے 13. اور جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ دین کے لیے خطرہ ان سے ہی ہے, کفار و مشرکین سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں, سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے کہ جو مسلمان ہیں. منافق کی تعریف اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ منافق وہ ہے کہ جو ظاہری مومن ہے باطنی کافر ہے. یعنی آپ کے پاس ظاہری طور سے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ اس کے کفر کو ثابت کر سکیں یا اس کو کافر قرار دے سکیں, ظاہری اعتبار سے وہ مومن ہے, قلبی و باطنی اعتبار سے کافر. تو ان ایسے افراد کو معین و مشخص کرنے کے لیے قرآن کریم نے بہت ساری آیتیں بتائیں, بہت ساری نشانیاں بتائیں کہ جن کے ذریعے سے منافقین کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں. اب خدا یہ نہیں کہہ رہا مومنین میں سے، کیونکہ خدا ان کو مومن قبول نہیں کرتا، تو اس لیے ارشاد کیا ہو رہا ہے، وہ من الناس ہے، نہ کہ وہ من کم تم میں سے یا من المومنین، نہیں، من الناس لوگوں میں سے. من یقول، جو یہ کہتا رہتا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومنین نہیں ہیں. یعنی جو ڈیفینیشن ہے منافق کی کیا ہے، کہ جو ظاہری اعتبار سے، دعوے کے اعتبار سے، کلیم کرنے کے حوالے سے مومن ہے، لیکن اندر سے حقیقتاً مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ اپنے اس رویے سے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دھوکہ دینا یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا باطن ہے اس کی خبر نہ خدا کو ہے نہ مومنین کو ہے. لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اس قسم کے بیانات ہیں وہاں ایک نتیجہ کامن نکلتا ہے، وما یخدعون الا انفسهم، جو بھی برا کرتا ہے وہ فقط اور فقط اپنے نفس کے لیے برا کرتا ہے. یعنی ہر برائی اپنے کرنے والے کی طرف پلٹتی ہے، اگرچہ کہ ظاہراً نظر نہ آ رہی. یعنی اس کی بہت بڑی مثال جو ہے نا وہ بنو میاں ہے، بہت بڑی مثال بنو میاں، کہ جنہوں نے بنی ہاشم کہہ لیجیے، آل محمد کہہ لیجیے، کہ ان سے اپنی دشمنی کو انتہائی مقام تک پہنچا دیا، بالکل تہے تیغ مسمار کر دیا ان کو، لیکن جو برائی انہوں نے کی وہ بالکل بومرینگ کی طرح پلٹ کے آئی اور 100 سال میں ان کو تباہ کر دی، اور ایسا تباہ کیا کہ پھر اس کے بعد سے آج تک بنو امیہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. یعنی 160 ہجری کے بعد سے، 150-160 ہجری کے بعد سے جب ان کی سلطنت ختم ہوئی اور عباسیوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد سے اموی دوبارہ کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا. اور آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں نا کہ کتنی ان کی سلطنت اور دبدبہ ہوگا کہ جب ان کا کی جسارت اس حد تک بڑھ جائے کہ نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کو قتل کر دیں اور ان کے حرم کو بازاروں میں لے آئیں. آپ سوچیں کیا کس قدر جسارت ان کی بڑھ چکی کہ جس کا کوئی بھی مسلمان تصور نہیں کر سکتا، وہ سارے کام کر ڈالے. یہ قرآن کریم کا اصول ہے بیان کرتا ہے کہ وما یخادعون الا انفسهم، جو برائی کرو گے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ابھی ظاہری طور پر تم دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہو، لیکن حقیقتاً نہیں نقصان پہنچا رہے مگر اپنے آپ. وما یشعرون، اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یہ صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہاں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت عجیب پہلو ہے انسانی زندگی کا بھی اور ایمان کے حوالے سے بھی، کہ قرآن کریم کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں اور اس پہ غور کریں تو ایک بڑا عجیب نظریہ سامنے آتا ہے. خدا کی ہدایت اور خدا کی پکڑ، مومنین کے لیے ہدایت اور کفار و مشرکین اور دشمنان خدا کے لیے خدا کی پکڑ، یہ باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے آتی ہے. یہ بہت عجیب چیز ہے جو قرآن کی آیتیں ہم سمجھاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اگر ہدایت ملے گی نا تو باہر والی چیزیں آپ کے لیے وسیلہ بنیں گی، لیکن کسی نہ کسی موقع پر آپ خود اپنے اندر ایک اسپارک پائیں گے. یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے اندر ایک جھماکہ سا ہوگا اور ایک روشنی، ایک شمع روشن ہوگا. ہدایت بھی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، اور جب خدا کسی کو پکڑتا ہے تو وہ چیز بھی اندر سے آتی ہے. یعنی باہر سے نہیں اس کے وسائل اور اسباب مہیا ہوتے، اندر سے بنیادیں کمزور اور جڑیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی بھی عذاب والی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ باہر بلکہ ان کے اپنے اندر وہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی پوری سوسائٹی رفتہ رفتہ کرمبل کرنے لگتی ہے. تو اس آیت میں اور دیگر بہت ساری آیتوں میں خدا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری جان کے ساتھ ہوں، میں تمہارے وجود کے اندر ہوں، میرے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا کہ میں تمہارے باہر پایا جاتا ہوں فقط. اور اگر تم میرے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ یا کھیل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم در حقیقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے مگر اپنے اندر کو، اپنی ذات تباہ کر رہے. یعنی خدا کے ساتھ کھیل کرنا، خدا کے ساتھ دھوکہ کرنا، خدا کے ساتھ مکاری کرنا اپنے نفس کو تباہ کرنا. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان کے اور انسان کے قلب کے بیچ میں، خدا باہر سے نہیں پکڑتا، اندر سے پکڑتا ہے، یعنی جڑوں سے پکڑتا ہے، قلب سے پکڑتا ہے جس کو بھی مبتلا عذاب کرے گا. تو منافقین کے بارے میں جو ان کے سب سے بڑی مصیبت جس میں وہ مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے باطن سے آگاہ نہیں ہے. اور پھر بھی میں آپ سے بات عرض کروں کہ منافق کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ میں بھی ہو سکتا ہوں معاذ اللہ، اگر مجھ میں یہ صفت پائی جاتی ہے. کون سی صفت؟ کہ میرے اندر ایک خرابی ہے، میں آپ سے خدا نخواستہ جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ جھوٹ خدا کو نظر نہیں آ رہا، میں ایک انسان کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری یہ فریب دہی والی جو صفت اور کوالٹی ہے یہ خدا کی نظروں سے وغیرہ. تو یہ کس چیز کا ریشہ ہو جاڑا ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے؟ معاذ اللہ، نفاق. یعنی منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو با ایمان پروجیکٹ کرتا ہے، پورٹری کرتا ہے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، قلبی اعتبار سے ایمان نہیں رکھتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ مومن تو دھوکہ کھا ہی رہا ہے، خدا کو بھی نہیں خبر. تو خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفس کو، اور وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس تباہی سے دوچار ہو گئے. یعنی جیسے اس کی بہت بڑی مثال خود آج ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، کہ ہم اتنے عرصے سے خود اسی روش کا شکار ہیں، دو روئی دو رخی، اندر کچھ باہر کچھ، ظاہر کچھ کر رہے ہیں باطن میں کچھ ہیں، اور آج دیکھیں اس کے نتیجے میں کہاں پہنچ گئے. اور جو کفر و شرک والا معاشرہ ہے نا، اس کا اتنا برا حشر نہیں ہوتا، اس کا اتنا برا حشر نہیں ہوتا. نہیں، قرآن کریم کی صاف آیا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ میں جو سب سے نچلا درکا ہے وہ منافقین کا ہے. تو قرآن نے تو واضح کر دیا اس بات. تو یہ صفت شخص میں پائی جائے، معاشرے میں پائی جائے، کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے، خدا اندر سے پکڑتا ہے. آج آپ اس معاشرے کو دیکھیں، باہر سے نہیں، اندر سے گرفت. یعنی جو پکڑ ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اندر سے ہو رہی ہے. تو اگر اب بھی معاذ اللہ احساس نہیں کیا، یہی بلیم گیم ہوتا رہا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ خرابی، اس کی وجہ سے یہ خرابی، اس کی وجہ سے یہ خرابی، کوئی فنگر اپنی طرف پوائنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس خرابی میں کتنے ذمہ دار ہیں، یہ فکر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ اس تمام تباہی میں ہمارا بھی کوئی رول، کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. جس دن یہ سیلف اسکروٹنی شروع ہو جائے گی دیانتداری سے، تب بھی دیا جائے گا. اور یہ آیت بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ پڑھ کے سنائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تبدیلی نفوس کی تبدیلی سے آتی ہے، نہ کہ اوپر کاسمیٹکس کہ حکومت بدلنے اور سیاست بدلنے اور چہرے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک نفوس نہ بدلے. کہ یہ جو سیلف ڈسیپشن والی حالت ہے، اس سے باہر ہیں اور یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم میں کیا غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، ہم اپنی خرابیوں کی اصلاح کریں۔ ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، فی قلوبہم مرض۔ اب منافقین کو خدا ایک بالکل عجیب انداز سے بات کر رہا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ کفار کے لیے، کفار کی غلطی کیا تھی؟ دیکھیں اصول وہی ہے دو، پہلی غلطی کس کی طرف سے؟ انسان کی طرف سے۔ پہلی اچھائی کس کی طرف سے؟ انسان کی طرف سے۔ اس کے بعد خدا کا رسپانس۔ تو پہلی خوبی انسان کی طرف سے کہ اگر ہدایت فطری کو لبیک کہتے ہوئے آیات الہیہ پہ غور کرے تو حقائق غیبیہ نظر آئیں گے اور وہ ہدایت کے رستے پہ چل پڑے گا۔ اگر اس پہ پردہ ڈال دیں، یعنی ایک اینڈ یہ ایک اینڈ یہ، بالکل توجہ کرنے کو تیار نہیں، پردہ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ قلب اور سماعت پر مہر لگ جائے گی، ختم۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان اور کفر کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے، اس کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، یہ ان کی خطا ہے کہ ان کے قلوب میں بیماری ہے اور وہ اس بیماری کا علاج نہیں کرتے۔ تو یہاں میں ایک جسارت کروں ایک بات کہنے کی، ہم سب کسی نہ کسی درجے پر منافق ہیں اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، مطلب یا وہی ہے کہ ہم بالکل اس کو کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کے قلوب میں کوئی نہ کوئی مرض ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ اگر ان امراض کی بہترین لسٹ آپ کو دیکھنا ہے نا، تو امام خمینی کی چہل حدیث کی پہلے 10 حدیث پڑھیں، 2 سے لے کے 10 تک۔ انہوں نے اہم اہم جتنے قلب کے مرض ہیں سب گنا دیے، یعنی جیسے ریاکاری، خود پسندی، تکبر، حسد، غضب، اتباع ہوا۔ اتباع ہوا یعنی انسان کی اپنی خواہشات کی پیروی، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں ماننا، عصبیت، یہ سارے کے سارے انہوں نے اس میں، کہ جو اہم اور امپورٹنٹ امراض قلبی ہیں کہ جس میں معاشرہ مور اور لیس انوالو افیکٹڈ ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ وہ امراض قلبی کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کفر سے بچے ہوئے بھی ہیں تو نفاق سے پورے طور سے بچے ہوئے نہیں، کیونکہ منافق کے حوالے سے خدا کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض۔ لیکن بس مومن اور منافق میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہے؟ کہ مومن کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ میرے قلب میں مرض ہے، وہ اس کے علاج کے لیے متفکر ہوتا ہے، دوا کرتا ہے، دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔ منافق اس مرض کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے علاج سے غافل ہوتا ہے۔ تو اب اس کا دوسرا عذاب کیا ہے؟ ایک چیز بندے کی طرف سے، جواب خدا کی طرف سے۔ تو جواب خدا کی طرف سے کیا آیا؟ فزادہم اللہ مرضا، کہ اگر کوئی اپنے قلب کے مرض کو دور کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر خدا اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اگر آپ پھر محسوس کر سکیں اس تمثیل میں، نابینا ہونے اور بصیرتوں پر پردے پڑنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ نابینائی صفت ذاتی ہے، اس کا دور ہونا بہت زیادہ مشکل ہے، پردوں کا ہٹنا زیادہ آسان ہے۔ تو نابینائی زیادہ خطرناک ہے، تو نفاق سب سے خطرناک چیز، اور اسی لیے منافق کا انجام سب سے زیادہ برا۔ تو یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ ان تینوں میں دو ڈوئل وہ ہے پہلو ہے، ابتدا ہماری طرف سے۔ اچھا، ابتدا حقیقتاً ہماری طرف سے نہیں ہے، یعنی خدا نے جب ہمیں نعمت فطرت دی تو اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں فطرت کو لے کے، یعنی ابتدا فطرت کے بعد ہے۔ اگر فطرت کی آواز کو ہم نے پازیٹیو رسپانس دیا تو تقوی اور ایمان ہے، ہدایت ہے، اور اس ہدایت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جانا ہے خدا کی طرف سے. اگر اس پر پردے ڈال دیے تو پستی ہے، اور آخر میں معاذ اللہ قلب اور سماعت پر مہر لگ جانا ہے. اور اگر تیسرے سنس میں، تیسرے مرحلے پر کہ ہمیں ایمان سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہم اپنے قلب میں پائے جانے والے امراض کا علاج نہیں کر رہے اور اس کو چھوڑ دیا، تو ان امراض میں اضافہ اور زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان منافق ہے. تو یہ تین بیسک کیٹیگریز انسانوں کی سمجھ میں آ گئی، اور چوتھی کسی صنف کی بات نہیں کی گئی. یعنی انسان یا حق کے قبول کرنے والے ہیں، یا حق کا انکار کرنے والے ہیں، یا حق کے بارے میں دو رخی پالیسی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ظاہراً حق والے، باطناً باطل کے ساتھ. اور یہ چیز خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یعنی خدا جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہ اس چیز سے کہ انسان ظاہری طور پر اپنے کو حق والا دکھائے اور باطناً حق کا مخالف ہو، یا نعوذ باللہ حق کا دشمن. تو انشاءاللہ ابھی اس میں ہیں آگے کئی مطالب، میں اس کو ہی روکتا ہوں. آپ لوگ اگر کوئی ڈسکشن یا سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ.
ایک سوال ہے،